السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس علم کے راستے میں ہمارا یہ سفر جاری اور ساری رکھے اور ہم ہمیشہ حصول علم میں اسی طرح لگے رہیں. آمین. آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا صحیح بخاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل کا بیان. حدیث نمبر 3746. آپ کی کتاب میں حدیث نمبر کون سی ہے تو آپ یہاں لکھ دیجئے گا. آپ لوگ 3746 یہ میری کتاب میں ہے. حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی سیرت ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، شباہت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتے جلتے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی بیٹی تھی، انہی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے بڑھی، اور ایک اور بیٹی سے سمجھیں جو زینب رضی اللہ عنہ تھی، ان کی اولاد سے. باقی کسی آپ کے کوئی بچوں کے بچے حیات نہیں رہے تھے. جیسے کہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم جانتے کہ ان کو کوئی بچہ نہیں تھا. ام کلثوم کے بارے میں آتا ہے، یا عثمان رضی اللہ عنہ سے جو آپ کی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کو جو اولاد ہوئی تھی، جن کا نام عبداللہ رکھا گیا تھا، بعد میں ان کا بھی انتقال ہو گیا بچپن ہی میں. زینب رضی اللہ عنہ سے جو بچے ہوئے تھے ان سے آگے نسل بڑھی، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے جو بچے تھے ان سے نسل آگے بڑھی. تو اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہا، اور ابھی بھی لوگ باقی ہے. حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہم کو بہت ساری احادیث ملتی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے بخاری میں، یعنی صحیح بخاری میں اتنی زیادہ احادیث نہیں، کیونکہ امام بخاری اپنے لیول کی حدیث لاتے ہیں صحیح بخاری میں. تو امام بخاری جو احادیث لائے ہیں وہ چند ہی ہیں، لیکن ہم کو دوسری کتابوں میں جو احادیث ملتی ہیں وہ بہت زیادہ ہم کو ملتی ہیں. آج ہم ساری بخاری والی احادیث لے لیں گے، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ باقی دوسری کتابوں میں جو احادیث ہے وہ بھی لیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان کے فضائل. اور نافع بن جبیر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگایا. حسن کی کنیت ابو محمد، پیدائش رمضان 3 ہجری میں ہوئی اور وفات 50 ہجری میں ہوئی. یہ جو حسن رضی اللہ عنہ تھے. حضرت حسین کی ولادت شعبان، حضرت حسین کی ولادت شعبان 4 ہجری میں ہوئی اور شہادت 61 ہجری میں ہوئی. ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی. ٹھیک ہے، ایک کی کنیت ابو محمد حسن کی رضی اللہ عنہ، اور حسین رضی اللہ عنہ کی ابو عبداللہ کنیت تھی. اور ایک 50 ہجری میں وفات ہوئی، ایک کی 61 ہجری میں وفات ہوئی. جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی ذات سے بہت سارے تاریخی واقعات اٹیچڈ ہیں، اور کچھ ہسٹری ایسی ہے جو ہمیں خون کے آنسو رلاتی ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور ان کے لیے ہمیں جو کہنا چاہیے، نہیں جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو حسن رضی اللہ عنہ ہی ہم لیں گے یا حسین رضی اللہ عنہ، کیونکہ صحابہ کو اسی طرح سے کہا جاتا ہے. ہمیں اس کے آگے پیچھے کچھ اور نہیں لگانا ہے، کیونکہ جو ان کا ایکچوئل نام ہے یہی ہم کہہ کر مخاطب کریں گے، پکاریں گے، تو یہ زیادہ درست ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ایسے ان کو کچھ اور آگے پیچھے لگانا نہ صحابہ سے ثابت ہے. ان کی فضیلت میں جو حدیث یہاں لائے ہیں امام بخاری، حدیث نمبر 3746 ہے. ہم سے صدقہ نے بیان کے کہا، ہم سے ابن عیینہ نے بیان کے کہا، ہم سے ابو موسیٰ نے بیان کیا، ان سے حسن نے. انہوں نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، اور حسن رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں تھے. آپ کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور پھر حسن کی طرف، اور فرماتے، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ سبحان اللہ، جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ امام بیہقی نے 12 ولیوم یعنی 12 ولیوم انہوں نے لکھی ہیں، جس میں انہوں نے یعنی دلائل نبوہ کے نام سے لکھی ہیں، جس میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اس کے دلائل پیش کیے ہیں، اور ایک نہیں دو نہیں 12 ولیوم ہیں۔ تو اس میں انہوں نے وہ تمام احادیث کو بھی جمع کیا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خبریں دی تھیں وہ ایز اٹ از صحیح ثابت ہوئی۔ الحمدللہ، آپ نے جہاں جہاں کی فتوحات یہ خبریں دی تھی وہ فتوحات ہوئیں۔ آپ نے خبر دی تھی کہ ایک عورت تنہا سفر کرے گی ہیرا سے اور یہاں تک مکہ کا، اور ادی بن حاتم کہتے کہ میں نے وہ خبر بھی پوری ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ لوگوں کو یعنی اتنا حفظ و امان ہو گیا تھا کہ لوگوں کو کچھ بھی خطرہ نہیں تھا، یا یہ کہ بس قدرتی موت آئے۔ پھر یہاں پر ہم حسن رضی اللہ عنہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ آپ نے سردار کہا ان کو، بیٹا بھی کہا آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ بیٹا یا یہ آپ کا نواسا دو جماعتوں میں صلح کروائے گا، اور یہ خبر ایز اٹ از صحیح ثابت ہوئی۔ اور ایکچولی وہی والا پارٹ وہ ہے اصل میں جس میں ہم جانتے ہیں کہ جو خرابی پیدا ہوئی ہے، جو کچھ آگے چل کر حالات ہوئے، اصل میں ہسٹری کو بہت زیادہ غلط سلط کر کے بھی پیش کیا گیا ہے۔ ہم کو بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کو چھوٹی موٹی باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ اور چونکہ مسئلہ ہماری کلاس، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ لوگ مسئلہ بہت پرانے جڑے ہوئے ہیں اور بات کو سمجھتے ہیں، جیسے کوئی بالکل ان نون اور نیو اسٹوڈینٹس ہو تو ان کے سامنے ہم یہ ڈیٹیل ہسٹری نہیں بیان کر سکتے، لیکن جو لوگ علم حاصل کر چکے ہوں الحمدللہ، جن کے اندر ایک ٹھہراؤ آ چکا ہو، تو ہم ان کے سامنے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہ ہسٹری کے ساتھ دو رویے ہم کو نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو لوگ بالکل حقیقت سے نظریں چراتے ہیں، کہتے کہ جو کچھ ہو ہم کو معلوم ہی نہیں اور ہم معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت کو بہت ہی توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے اور جھوٹی سچی باتیں لگا دی ہیں اس میں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ اصل میں دو فرقے پیدا ہو گئے تھے، جو ایک سیاسی پارٹی اس وقت پیدا ہوئی تھی، سیاسی گروہ کو شیعہ کہتے ہیں اصل میں، ایک گروپ پیدا ہو گیا تھا سیاسی پارٹی، تو وہ اصل میں بعد میں علی رضی اللہ عنہ کے بعد شیعان علی کہلائے، اور وہی سیاسی گروپ جو دوسرا ہوا تھا وہ شیعان معاویہ کہلائے۔ ٹھیک ہے، یہ سیاسی پارٹیز تھی اصل میں، اور یہ ان کا جو آپس میں کچھ بھی جو بھی مخالفت تھی یا جو بھی کچھ ڈسپیوٹ تھا وہ ایکچولی سیاسی تھا، کوئی عقیدے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ کوئی فقہی مسائل پر کوئی بات تھی، اور آپس میں وہ لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے کیونکہ وہ صحابہ تھے اصل میں۔ تو ہم ان کے بارے میں کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم اپنی زبان نہ دراز کریں۔ اسکالرس نے اس کے بارے میں اتنا اچھا اوپینین دیا ہے کہ وہ جو کچھ معاملہ تھا وہ ان کے ساتھ تھا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألن عما کانوا یعملون۔ تو انہوں نے جو کیا تھا ہم کو اس پر تبصرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی حقیقت بس اتنی ہم معلوم کر لیں کہ اصل میں جو بھی چھوٹی موٹی پرابلم تھی وہ کیا تھی اور کیا ہوا تھا۔ کہ علی رضی اللہ عنہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے تقاضا کیا تھا کہ جب تک آپ عثمان کے قاتلوں کو رضی اللہ عنہ کے نہیں پکڑ لیتے اور ان کو سزا نہیں دیتے، ہم آپ کے اوپر بیعت نہیں کریں گے، ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کس کو ڈھونڈتے، یعنی ان کے سامنے کوئی کلیئر تصویر نہیں تھی کہ فلاں 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 ہی نے مارا ہے یا کس نے ان کو شہید کیا ہے، اور اس میں ان سے یعنی وہ اس وجہ سے وہ ڈیلے ہوتا گیا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو پکڑنا، اور دوسرے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ اور اس بنا پر اس وقت جو سیریا کا علاقہ تھا وہاں پر معاویہ رضی اللہ عنہ امیر تھے وہاں کے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو وہاں کا امیر بنایا تھا۔ اب وہ جو ہے وہ تیار نہیں ہوئے بیعت کرنے کے لیے، اور چونکہ علی رضی اللہ عنہ اس وقت سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، تو ظاہر سی بات ہے وہی خلیفہ تھے۔ تو مسلمانوں کا خلیفہ ایک ہی ہوگا، تو اس وجہ سے پھر علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تھے، وہاں معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف گئے تھے تاکہ ان کو بیعت کرنے کے لیے فورس کریں اور ایک خلیفہ کے انڈر سے تحت سب لوگ آ جائیں۔ میرا لیکن وہ مسئلہ بڑھتا چلا گیا، جنگ سے فین ہو گئی اور پھر اس میں صلح بھی ہو گئی الحمدللہ، لیکن اس وقت سے ہی دو تقریباً خلیفہ ہو گئے تھے۔ جب علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش ہوئی آئی تو اس وقت سب نے حسن رضی اللہ عنہ کو اپنا سردار اپنا خلیفہ چن لیا، سب نے حسن رضی اللہ عنہ پر کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہیں کی تھی. تو پھر اس وقت یہ حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے معاملت کو ختم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے یا کچھ مہینے یا چند دن یا مہینے یہ رہے خلیفہ, لیکن انہوں نے کہ 2 خلیفہ نہ ہو جائے اور مسلمانوں کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائے, تو اتنی سمجھداری کا کام لیا اور ثبوت دیا کہ خود دستبردار ہو گئے. کہا کہ میں یعنی اب میں نے نو مور, یعنی میں خلیفہ نہیں رہتا, خلیفہ معاویہ ہی رہیں گے, کوئی ایک خلیفہ رہیں گا. اور پھر الحمدللہ بیعت بھی کر لی تھی. تو اس طرح سے رسول اکرم نے جو بات کہی تھی کہ 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا میرا یہ بیٹا, تو الحمدللہ حسن رضی اللہ عنہ نے وہ 2 جماعتوں میں صلح کروائی, جو اس وقت 2 گروپ بن گئے تھے, شیعان علی اور شیعان معاویہ. تو ان دونوں گروپس میں جو پرابلمس ہوئی تھی اس کو انہوں نے سالو کیا, خود خلافت سے دستبردار ہو گئے اور اتنی سمجھداری کا ثبوت دیا اور واپس مدینہ آ گئے تھے. تو حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق پیش گوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی, جب کہ حضرت حسن اور حضرت معاویہ کی صلح سے جنگ کا ایک بڑا خطرہ ٹل گیا. تو یہی جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ خود نقصان برداشت کر لیتے ہیں لیکن فتنہ اور فساد نہیں چاہتے. ظاہر سی ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں میں آپس میں ہی جنگ ہوتی تو نقصان کس کا ہوتا, مسلمانوں کا ہی ہوتا نا. تو الحمدللہ یہ حسن رضی اللہ عنہ کی سمجھداری تھی جس کی بنا پر جنگ ٹل گئی اور انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں وہ دستبردار ہو گئے اور اس فتنے کو ختم کر دیا. اگلی حدیث دیکھیے 3747. ہم سے مسدد نے بیان کیا, انہیں کہا کہ ہم سے معتمر نے بیان کیا, انہیں کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا, انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابو عثمان نے اور ان سے اسامہ بن زید نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اور حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر یہ دعا کرتے تھے, اللہم انی احبہما فاحبہما, اے اللہ مجھے ان سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت رکھ, او کما قال, یہ اسی طرح کا جملہ کہتے تھے. سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے. یعنی یہاں پر یہ حدیث کے الفاظ پڑھ کر رشک آتا ہے, الحمدللہ کہ کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ جن سے رسول اکرم محبت کرتے تھے, اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو بھی ان سے محبت رکھ, یہ محبت کر, کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اس لیے آپ دیکھیں جن سے رسول اللہ محبت کرتے ہو تو آپ کی محبت کا تقاضا یہ کہ ہم بھی ان سے محبت کریں جن سے رسول اللہ محبت کرتے ہوں. تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما, یا پھر حسن رضی اللہ عنہ ایک طرف بیٹھے ہوتے تھے اور ایک طرف اسامہ بن زید, اور یہ اسامہ بن زید کون تھے کوئی بتا سکتا؟ زید بن حارث کے بیٹے تھے, اور کیا خاص بات تھی ان کی؟ جی حب رسول کہلاتے تھے, یعنی لوگ جانتے تھے کہ رسول اکرم کو ان سے بہت زیادہ محبت ہے, لہٰذا ان کے ذریعے سے سفارش کروایا کرتے تھے, حب رسول کہلاتے تھے. ایک اور بہت ہی اہم موقع تھا, بہت زیادہ ہی بہت بڑا تاریخی اہم موقع تھا, جس وقت رسول اکرم نے ان کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا تھا اپنے ساتھ, کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں یاد آ رہا. جی تو ایکچولی حج کے موقع پر, حجت الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سواری پر بٹھایا تھا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ, یعنی اس زمانے میں غلامی کا رواج عام تھا نا, تو غلامی کے خاتمے کے لیے اور غلاموں کو بھی وہی درجہ دینے کے لیے, یعنی جس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو, تو آپ نے اسامہ بن زید کو اپنی سواری پر, اپنی اونٹنی پر بٹھایا تھا. ماشاءاللہ. تو بہرحال یہ دونوں آپ کو بہت عزیز تھے, بہت محبوب تھے. اسی بنا پر جب لشکر روانہ کیا جانے لگا تھا, رسول اکرم کی وفات سے بس صرف کچھ دن پہلے کی بات ہے کہا جاتا ہے, اور اسامہ بن زید اس کے سپہ سالار تھے, اور بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ اچھا اس لشکر میں تو ابو بکر بھی ہیں, عمر بھی ہیں, عباس ہیں, عبداللہ بن عباس ہیں, تو پھر سوری عباس رضی اللہ عنہ ہیں, تو اسامہ کو کیوں بنایا گیا سپہ سالار؟ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اور اتنے بڑے بڑے جو قریش کے لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے خاندان والے, تو اسامہ کو کیوں بنایا گیا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا اس کے بارے میں کہ اس سے پہلے اس کے والد کے سپہ سالار بنائے جانے پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا, اور اب اس پر بھی اعتراض کر رہے ہو, یعنی تم لوگ کیوں نہیں صحیح سے مان لیتے جس کو سپہ سالار بنایا گیا ہے, تم کو اس کی اطاعت کرنی ہی پڑے گی. پھر اس کے بعد صحابہ خاموش ہو گئے تھے, اور جب ابو بکر صدیق اس لشکر کو روانہ کرنے والے تھے, چونکہ اسی دوران رسول اکرم کی وفات ہو گئی تھی, لشکر چند قدم ہی چلا ہوا تو واپس آ گیا تھا, جب وفات کے بعد اس لشکر کو دوبارہ روانہ کیا گیا تو لوگوں نے پھر اعتراض کیا تو کہا کہ اللہ کی قسم جس لشکر کو رسول اکرم نے تیار کروایا تھا میں اسے بالکل بھی نہیں روکوں گا، اور انہوں نے پھر اس کو روانہ کر دیا تھا الحمدللہ. تو یہ رسول اکرم کی محبت تھی صحابہ اکرام سے، یعنی خاص طور سے زید بن حارثہ کے بیٹے سے اور اپنے نواسے نے حسن رضی اللہ عنہ سے، اور آپ ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ. پھر مجھ سے محمد بن حسین بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حسین بن محمد نے، کہا ہم سے جریر نے، اور ان سے محمد نے، اور ان سے انس بن مالک نے، کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک عبیداللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا اور ایک تشت میں رکھ دیا گیا تو وہ بدبخت اس پر لکڑی مارنے لگا اور آپ کے حسن اور خوبصورتی کے بارے میں بھی کچھ کہا کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا. اس پر انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے، انہوں نے وسمہ کا خضاب استعمال کر رکھا تھا، اللہ رحم فرمائے. یہی وہ ہسٹری ہے رلانے والی تاریخ، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اصل میں جب کبھی لائیو کلاس ہوں گی تب انشاءاللہ ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ابھی بس صرف اتنا سمجھ لیں کہ جس وقت یہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، یہ لوگ نکلے تھے، کچھ 70 لوگ تھے، اور ایکچولی یہ چاہتے تھے کہ جو زبردستی خلافت بیٹے کو دے دی گئی تھی تو اس طرح سے بیٹے کو نہ دی جائے خلافت، بلکہ اس طرح ہو کہ جو مسلمان جن کے ہاتھوں پر بیعت کریں ان کو دی جائے. تو جس وقت یزید خلیفہ بنا تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد کی بات ہے غالباً، اس وقت حسین رضی اللہ عنہ نکلے تھے کہ جس پر سب بیعت کریں گے وہ خلیفہ ہوگا. تب یہ چند ہی لوگ تھے، اصل میں زیادہ لوگ نہیں تھے، اور کچھ جگہ کے لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن وہ لوگوں نے عین وقت پر دھوکہ دیا اور ان کا ساتھ نہیں دیا، اور یہ تھوڑے سے لوگ رہ گئے. پھر صرف ان کے خاندان کے لوگ رہ گئے تھے. تو ان کے لیے پھر یہ جو زیاد نامی شخص ہے، عبیداللہ بن زیاد، اس کو بھیجا گیا تھا کہ ان کو لے کر آؤ گرفتار کر کے، بس اتنا کہا گیا تھا. لیکن اس نے زیادتی کی، گرفتار کرنے کی وجہ اس نے وہیں ان کو شہید کر دیا، اور استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله ان کا سر لے کر آیا گیا تھا، کہا جاتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا عبداللہ بن زبیر کا بھی سر کاٹ کر مکہ کی جو گلی تھی، مین گلی، اس پر ستون پر لٹکا دیا گیا تھا. تو بہرحال جب ان کا چہرہ وہاں لگایا گیا، کہا جاتا ہے، سوری، ان کا سر کاٹ کے تشت میں پیش کیا گیا، اور انس رضی اللہ عنہ بھی تھے وہاں پر، اور انس رضی اللہ عنہ کے کہا جاتا ہے کئی ان کے بھی بعد میں آگے چل کر اس جنگ میں ان کے گھر کے 100 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے، شہید ہوئے تھے، بہت زیادہ ان کے بچے، پوتے، نواسے جو بھی تھے ان کے، وہ شہید ہوئے تھے. تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، کیونکہ ان کی زندگی بہت لمبی تھی نا، اللہ کے رسول نے ان کی دعا دی تھی، تو 110 سال تک یہ زندہ رہے انس رضی اللہ عنہ. تو بہت سارے حالات انہوں نے دیکھے، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ رسول اکرم سے ملتے جلتے تھے مشابہت میں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی مشابہت رسول اللہ سے بہت زیادہ ملتی جلتی تھی. تو بہت سارے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے اور ملنے کے لیے آتے تھے، اور ان کے اس چہرے کی وجہ سے، کیونکہ رسول اکرم سے ملتا جلتا تھا ان کا چہرہ، اور وسمہ کا خضاب استعمال کر رکھا تھا، یعنی ایک قسم کی مہندی جیسی ہوتی ہے یہ، جو کتھے کی جیسی ہوتی ہے، تو وہ انہوں نے استعمال کیا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے ہر ایک کو. جہاں ہماری اسلامی ہسٹری بہت بہترین بھی ہے، لیکن وہی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں بہت تکلیف اور دکھ بھی دیتی ہیں، جو بعض اوقات دل جس کی وجہ سے بہت افسردہ سا ہو جاتا ہے، لیکن خیر وہ بھی حقیقت ہے. لیکن تھوڑے ہی دن تک یہ سارے ڈسپیوٹس ہے، اس کے بعد الحمدللہ اسلامی حکومت یا اسلامی سلطنت بہت اچھی طرح سے یعنی سیٹل ہو گئی تھی، اسٹیبلشڈ ہو گئی تھی الحمدللہ، اور پھر اس کو کوئی دھکا نہ لگا سکا یا اس کو توڑ نہ سکا. تقریباً الحمدللہ کئی سال تک چلتی رہی، 600-700 سال تک تو بہت ہی اسٹرانگ رہی اسلامی حکومت. اس کے بعد بھی گرتے 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 1000 سال میں اس کے ٹکڑے ہوئے یا وہ گری خلافت، لیکن 1000 سال تک تو الحمدللہ جمی رہی. ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عدی نے خبر دی، اور کہا کہ میں نے برا سے سنا رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کاندھے مبارک پر تھے، اور آپ یہ فرما رہے تھے اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت رکھ. سبحان اللہ, یعنی ایک دفعہ کا جملہ نہیں ہے, یہ کئی دفعہ کا جملہ ہے کہ کبھی آپ کے وہ زانوں پر بیٹھے ہوتے تھے, کبھی آپ کے کندھے پر آپ ان کو اٹھائے ہوئے ہوتے تھے. اور بعض ویسے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ بچے آپ کے اس پر آ کر بیٹھ جاتے تھے کندھے پر, اور آپ سجدے میں ہوتے تھے تو آپ بچوں کی وجہ سے سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے, یعنی اتنا آپ کو بچوں کا خیال تھا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بچوں سے محبت یہ فطری تقاضا ہے انسان کے اندر, اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. کیونکہ ایک شخص نے دیکھا تھا نا کہ آپ جب بچوں کو پیار کر رہے تھے, یا عمر رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ وہ بھی جب بچوں سے کھیل رہے تھے تو ایک بدوی نے آ کر کہا کہ اچھا آپ لوگ بچوں سے اس طرح سے پیار بھی کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں. اس نے کہا کہ میرے تو اتنے اور اتنے بچے ہیں, میں تو کبھی ان سے یعنی نہ بات کرتا ہوں نہ ہی ان سے اس طرح سے کس کرتا ہوں ان کو. تو کہا کہ جب تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ نے رحمت نکال دی تو ہم کیا کر سکتے ہیں. بچوں سے محبت کرنا یہ انسان کی رحم دلی یا رحمت کا تقاضا ہے. بہرحال ہم سے عبدان نے بیان کیا, کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی, کہا کہ مجھے عمر بن سعید بن ابی حسین نے خبر دی, انہیں ابن ابی ملائکہ نے, ان سے عقبہ بن حارث نے, کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھائے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں میرے باپ ان پر فدا ہوں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں علی سے نہیں, اور علی رضی اللہ عنہ وہیں مسکرا رہے تھے. اب آپ سوچ لیں یہ رسول اکرم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے. جو لوگ اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق میں کلیشز ہو گئے تھے جائیداد کی بنا پر, زمین کی بنا پر, کہ بھلا ہم صحابہ سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں کہ صحابہ زمین کی وجہ سے لڑائی کریں گے آپس میں, یہ دنیا کے حقیر ٹکڑوں کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھیں گے؟ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو الٹا علی رضی اللہ عنہ کی جو یعنی اتنی بہترین ان کی سیرت ہے, ان کی بہترین جو ان کی کوالٹیز تھی اس کو ہم سمجھے ایک طرح سے ختم کرتے ہیں یا اس میں ہم داغ لگاتے ہیں. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر سے صرف اس لیے ناراض ہوں کہ زمین اور جائیداد کی وجہ سے, ہو ہی نہیں سکتا. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کا تو 6 مہینے کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا, اور وہ تو دنیا سے بہت زیادہ بے نیاز تھی. خود علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم جانتے کہ جب بیت المال میں وہ بیٹھتے تھے حساب کتاب کرتے ہوئے, اتنا سادہ ان کا لباس ہوتا تھا اور بہت ہی کم لیتے تھے بیت المال سے, اور ان کی چادر میں کئی جگہ پیوند لگے ہوتے تھے. اور بیت المال سے رات میں اٹھتے وقت وہ روز یہ کہتے تھے کہ گواہ ہے نا, یعنی میں نے یہاں سے کچھ بھی نہیں لیا ہے سوائے اس کی جو ضروریات تھیں. تو بھلا یہ لوگ کیسے زمین کے لیے لڑ سکتے ہیں؟ تو سب ساری باتیں غلط ہیں. وہ کہ فدق کے باغ کی جو بات, ٹھیک ہے انہوں نے تقاضا کیا تھا علی رضی اللہ عنہ, کیونکہ وہ جائز وارث تھے علی رضی اللہ عنہ اس وقت رسول اکرم کے, کیونکہ وہی ان کے خاندان میں ایک طرح سے مرد تھے اور ان کی بیٹی بھی تھی رسول اکرم کی بیٹی, تو انہوں نے تقاضا کیا. لیکن جب ابو بکر نے بتا دیا کہ نبیوں کی جائیداد تقسیم نہیں ہوتی ہے بلکہ بیت المال میں چلی جاتی ہے, تو وہ اس پر ایگری ہو گئے تھے, یعنی راضی ہو گئے تھے, اور کوئی بات تھی ہی نہیں. پتہ نہیں کیوں اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا اور اتنی جھوٹی سچی باتیں اس میں ملائی گئیں. تو سبحان اللہ, ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ علی سے مشابہ نہیں ہے یہ حسین, بلکہ یہ رسول اللہ سے زیادہ مشابہ ہیں, یعنی دیکھنے میں چہرہ ملتا جلتا ہے رسول اللہ سے. اور اس بات پر علی رضی اللہ عنہ مسکرا رہے ہیں, سوچیے ذرا, یعنی ان کو یہ بات بری نہیں لگی. اور یہ ابو بکر کون ہے؟ فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما دونوں جانتے تھے کہ ابو بکر وہ ہیں جن کو رسول اکرم نے خود نماز پڑھانے کے لیے کہا تھا, جن کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یعنی سارے مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے. ان کا جو احسان ہے مجھ پر وہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا, تو بھلا ان کے ساتھ کوئی کیسے ناراضگی رکھ سکتا ہے؟ تو الحمدللہ ان کا تاپس کا تعلق یہ تھا اصل میں. آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ابو بکر کی اس بات پر مسکرا رہے تھے, تو آپس میں ان کے تعلقات اسی طرح سے تھے الحمدللہ صحابہ کے. مجھ سے یحیی بن معین اور صدقہ نے بیان کیا, کہا ہمیں محمد بن جعفر نے خبر, جنہیں شعبہ نے, واقد بن محمد نے, انہیں ان کے والد ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت و خدمت کے ذریعے تلاش کرو. سبحان اللہ, آپ سوچیے کہ ابن عمر کہتے ہیں, ابن عمر ہم سب جانتے ہیں کہ جب ان کی حدیث بخاری میں آتی ہے, ابن عمر کی جتنی بھی جو احادیث ہیں زیادہ تر وہ صحیح احادیث ہم کو ملتی ہیں, یعنی ان کے نام سے لوگوں نے جھوٹ نہیں کہا زیادہ. ہاں, عبداللہ بن عباس کے نام کو لوگوں نے بہت زیادہ مس یوز کیا ہے اور ان کے نام سے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں. تو ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کہا کرتے تھے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت یا خدمت کر کے رسول اللہ کی خوشی یا خوشنودی حاصل کرو. تو اہل بیت سے محبت یہ بھی ایکچولی کیونکہ اللہ کے رسول کا خاندان ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو چنا اس خاندان میں سے, لہٰذا ان سے محبت یہ بھی ضروری ہے. ان سے دشمنی یا نفرت یا رسول اکرم کے خاندان کے ساتھ اس طرح کی نازیبہ باتیں یا الفاظ کہنا بالکل جائز اور درست نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی بیویاں ہوں چاہے وہ آپ کے خاندان والے ہوں۔ ٹھیک ہے، بیویاں ہم سب جانتے ہیں کہ بیویاں عام بیویاں جو ہوں گی تو ان کو طلاق دے کر وہ اس خاندان سے ہٹ بھی سکتی ہیں، لیکن امہات المومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے حکم دیا تھا کہ اب ان کو طلاق نہیں ہو سکتی، اور یہ امت کی مائیں ہیں۔ اب رسول اکرم کی چونکہ یہ ازواج تھی، ہمیشہ ان کو یہی درجہ حاصل رہے گا، لہٰذا ان کی رسپیکٹ بھی ہمارے اوپر واجب ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت، یعنی جو بھی آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، چاہے وہ یعنی آل ہاشم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، آل جعفر ہوں، آل عقیل ہوں، یعنی ابو طالب کے جو بیٹے تھے جو بھی مسلمان ہوئے ان کی اولاد ساری، اور رسول اکرم کی بیٹیاں ان کی اولاد جو بھی ہیں، ان سب کی رسپیکٹ ہمارے ذمے ہے۔ مجھ سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو ہشام بن یوسف نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں زہری نے، اور انہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے زیادہ اور کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ نہیں تھا۔ اور عبدالرزاق نے بیان کیا کہ ہمیں معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، اور ان سے حضرت انس نے، کہ سیم اصل میں حدیث ہے لیکن ڈفرینٹ راویوں نے بیان کیا ہے اور ڈفرینٹ صحابہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم سے سب سے زیادہ ملتے جلتے چہرے میں حسن رضی اللہ عنہ تھے اور حسین رضی اللہ عنہ تھے، یعنی دونوں بھی ملتے جلتے تھے لیکن حسین رضی اللہ عنہ زیادہ ملتے جلتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ اوپر جو بات گزری کہ ابو بکر صدیق اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اتنے ناراض رہے ان سے یا چلے گئے تھے، بات چیت نہیں کی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق خود کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو، یہی یہ دراصل رسول اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، تو بھلا وہ کیسے ان سے دشمنی برت سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں ہسٹری میں بالکل غلط ہیں، جو ہم کو جو اصل ہسٹری ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ سر اسی لیے مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے، کہا ان سے شعبہ نے، اور ان سے محمد بن ابی یعقوب نے، انہوں نے ابن ابی نعیم سے سنا، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا۔ کس نے ان سے پوچھا تھا محرم کے بارے میں؟ شعبہ نے بیان کیا کہ میرے خیال میں یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی مار دے تو اسے کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ اس پر عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ عراق کے لوگ مکھی کے بارے میں سوال کرتے ہیں جبکہ یہی لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر چکے ہیں، جن کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا تھا یہ دونوں نواسے حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کسی نے فقہی سوال کیا کہ حالت احرام میں مکھی مارنے کا کیا یعنی جواز ہے یا اس کی اجازت ہے کیا؟ لیکن آپ دیکھیں یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ، ابن عمر نے کتنی صحیح بات کہی، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہی حقیقت بیان کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کے دشمن بھی ہو گئے تھے، جیسے حجاج بن یوسف ہے اور بھی بہت سارے لوگ۔ تو جب یہ سوال پوچھا کسی نے تو انہوں نے اس وقت وہ پرانا واقعہ یاد دلایا، اور وہ پرانا واقعہ کیا تھا؟ جس میں تھا کہ مکھی کے بارے میں تو تم پوچھ رہے ہو، اصل میں عراق والوں نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے وعدہ کیا تھا کہ تم یہاں آ جاؤ عراق، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور یہ لوگ مدینہ سے نکل کر گئے تھے۔ اس وقت ابن عمر نے روکا بھی تھا ان کو کہ مت جاؤ، بہت سارے لوگوں نے روکا تھا لیکن یہ لوگ نہیں رکے اور گئے تھے، اور ایسے ہی ہوا کہ وہاں جانے کے بعد عراق والوں نے دھوکہ دیا اور ان کو اکیلا تنہا چھوڑ دیا اور خود ان کا سپورٹ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اور پھر جو عبید اللہ بن زیاد تھا وہ اپنی آرمی لے کر آیا تھا اور اس نے ان لوگوں سے یعنی جو بھی کرنا تھا اس نے کیا، واللہ عالم، اور ان کو وہاں شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اسی لیے ابن عمر وہ پرانی بات یاد دلا رہے ہیں کہ عراق کے لوگ مکھی کے بارے میں تو سوال کر رہے ہیں جبکہ یہی لوگ رسول اکرم کے نواسے کو قتل کر چکے ہیں، جن کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا کہ دونوں نواسے حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کے جو مناقب ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے بہت لمبا ٹائم چاہیے۔ صحیح بخاری میں ان کے مناقب کا یہ احادیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں مسئلہ پوچھنے والا شخص ایک کوفی شخص تھا جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اور اسی دن سے مثال ہو گئی کہ ایکچولی کوئی ایک پرسن نہیں ہو سکتا، ظاہر سی بات ہے سارے لوگ خراب نہیں ہو سکتے، تھوڑے لوگ ہوں گے جنہوں نے دھوکہ دیے ہوں گے، لیکن وہ کوفہ کے رہنے والے تھے جن لوگوں نے دھوکہ دیے تھے، جنہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کر کے پہلے تو بلایا اور عین وقت پر ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ تو چیز درست نہیں ہوئی نا، کبھی بھی آپ جس چیز کا وعدہ کرتے تو اس کو پورا نبھانا چاہیے، چاہے پھر اس میں آپ کا نقصان ہو یا جو بھی ہو۔ تو بہرحال یہاں پر اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب ان لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوا، جو دوسری جو آرمی تھی آئی تھی ان لوگوں نے ان کو شہید کر دیا۔ وہی جو کربلا کا واقعہ ہمارے یہاں پر جو بہت زیادہ مشہور ہے. لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ وہ شعر کہنا بھی درست نہیں ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شعر کہنا درست نہیں ہے کیونکہ کربلا سے اسلام کا کوئی واسطہ نہیں ہے, یہ تو ایک آپس کا کچھ ڈسپیوٹ تھا اصل میں چھوٹا موٹا, اور وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں وہ لوگ, ان کے ساتھ جو بھی ہوا وہ لوگ گزر چکے, چونکہ وہ بھی صحابہ تھے, ہم کسی پر اپنی زبان دراز نہیں کر سکتے, ہم یہاں بیٹھ کر تبصرے نہیں کر سکتے کہ اس نے ایسا کیا اس نے ویسا کیا, اس نے ایسا کرنا چاہیے تھا اس نے ویسا کرنا چاہیے تھا, اس کو یہ سزا ملے گی اس کو وہ سزا ملے گی, ہم ان کو برا بھلا کہیں نہیں, ہم صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کھول ہی نہیں سکتے, ہم سب سے بہتر خاموش رہیں. ہم کیوں خاموش نہیں رہتے, ہم کو خاموش رہنے کی ضرورت ہے, ہم کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کے بارے میں, جو کچھ ہوا تھا وہ ان کا معاملہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹائٹل دے دیا تھا کہ رضی اللہ عنہ, کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا, تو بس پھر ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں کہنے والے, ہمیں خاموشی رہنا چاہیے, جو ہوا ٹھیک ہے, جو ہوا غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ہو گیا, یہ رسول اکرم نے خبریں دی تھیں کہ ایسا ہوگا, اور یہ تو ایکچولی ہسٹری رہی ہے تاریخ میں, یعنی ہماری ہسٹری رہی ہے اس سے پہلے بھی انبیاء کی, کہ خیر کے ساتھ شر بھی چلتا رہتا ہے, اور جب تک شر ہے اور خیر ہے دونوں کی جنگ ہوتی رہے گی, لیکن الحمدللہ خیر ہی غالب رہے گا, یا اللہ تعالیٰ خیر کو ہی پسند کرتا ہے, شر کو لوگ شر ہی سمجھتے ہیں, تو لہٰذا ہم کو ہمیشہ خیر کا ساتھ دینا چاہیے نہ کہ شر کا ساتھ دینا چاہیے. تو ہر جگہ اچھے برے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اب یہاں ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا, اور ایسا کئی دفعہ اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے ہسٹری میں ایسا کئی دفعہ ہو چکا کہ ان لوگوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے, تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ کہیں کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دھوکہ دینے کی, تو لہٰذا ہم کو اس سے بچ کر بھی رہنا چاہیے. ویسے بھی رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا, یعنی اس کو دو بار کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا, ایک بار اگر بنا لے تو بنا لے, تو ہمیں الرٹ رہنا چاہیے, دشمنوں سے باخبر رہنا چاہیے کہ جو مسلمانوں میں اختلافات ڈالتے ہیں یا مسلمانوں کو ان کی یکجہتی کو پارا پارا کرتے ہیں, ان کو مختلف گروہوں میں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں, اور خود مسلمان بھی یہ کوشش کرتے ہیں, تو ہم کو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے, ہم کو اپنی ایک نارمل نیوٹرل لائف گزارنی ہے, ایسے رہنا ہے کہ ایکسٹریم میں نہ جائیں, شدت پسندی نہ اختیار کریں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہم بریک لیتے ہیں, جب اگر آپ لوگوں کو کچھ ان سب کے بارے میں کہنا ہو تو دو دو منٹ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پر محرم تو اسلامی کیلنڈر اسلامی ہجری کا پہلا مہینہ تھا, یعنی یہاں سے ہجرت کے لیے نیا سال چنا گیا, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ کیلنڈر شروع ہوا, اور محرم پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم مہینہ تھا. محرم کو اسی تو محرم کہا جاتا ہے کہ حرام مہینہ, جس میں یعنی جو حرمت ہوتی ہے اس کو پامال نہیں کیا جائے گا حرمتوں کو, تو چار مہینے محترم تھے, ہے نا, کون کون سے چار مہینے ہیں وہ؟ ذی قعدہ,
ذی الحج, رجب ادھر سے, اور ذی قعدہ ذی الحجہ محرم ادھر سے, تین.
جی یہ تین اور ایک رجب, ٹھیک ہے چار, تو یہ چار محترم مہینے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پہلے سے محترم مہینہ تھا محرم کا مہینہ, لیکن اس کو جو ہے ہم نے آج دیکھی کہ یہ محترم مہینہ ہے, تو کہاں لکھا ہوا ہے ہمارے دین میں کہ محرم کے مہینے میں رشتہ نہ کرو, ایون رشتے کی بات بھی نہ کرو, کہاں لکھا ہوا ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہ کرو؟ آپ دیکھیں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں لوگ, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے, خاندان کے جو صحیح مسلمان عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں, صحیح عقیدہ رکھنے والے مسلمان ہیں, وہ بھی اس قدر اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں, اتنا ہم نے اپنے دین کی شکل بگاڑ دی ہے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے, اور اصل دین سے ہم غافل ہو گئے ہیں, کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں نا, ہم علم نہیں حاصل کرتے, تو ہمارے پاس اصل علم بھی نہیں ہوتا ہے, تو بس سنی سنائی باتوں کو لے کر محرم میں شادی کرنا کہتے ہیں جائز ہی نہیں ہے. محرم میں شادی کرو گے تو شادی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی, الٹا ڈسپیوٹ ہو جائے گا, تو محرم میں ایون اگر لڑکی دیکھنے چوز کرنے جانا ہے تو لڑکی چوز کرنے بھی نہیں جاتے ہیں, رشتے کی بات بھی نہیں کرتے ہیں, اور نہ ہی شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے, اور پورے محرم کے 30 دن کچھ لوگ یا تو قرآن خوانی کرواتے ہیں یا دودھ پلاتے ہیں لوگوں کو, یا شربت بنتا اور بٹتا ہے. ایکچولی آپ سوچو تو صحیح کہ کتنی دکھ کی بات ہے کہ محرم میں تو اگر ٹھیک ہے کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا, تو یہ جو ایکچولی یعنی دو فرقے بن گئے تھے نا, یعنی بعد میں ایک شیعہ فرقہ اور ایک دوسرا جو ان کے اپوزٹ میں بنا تھا ناسبی, تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا ہوا کہ محرم میں یہ سب ہوا تھا, اگر حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا محرم کے مہینے میں, تو آپ بتائیں کہ کیا اس مہینے میں شربت بانٹنا چاہیے؟ ان کی شہادت پر آپ شربت بانٹ رہے ہیں, کہاں کی عقل مندی ہے یہ؟ ان کی شہادت پر آپ حلوے کھلا رہے ہیں, بادام اور کاجو کے حلوے, ان کی شہادت پر آپ یا تو کالے کپڑے پہن رہے ہیں, کیونکہ اسلام میں تو ماتم نام کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی بیٹیاں وفات پائیں، آپ کی عزیز بیٹی کہا رہے تھے کہ زینب رضی اللہ عنہ سے آپ کو بے انتہا محبت تھی اور وہ بھی آپ سے بہت محبت کرتی تھی، آپ کی جو بڑی بیٹی تھی، ان کی جب وفات ہوئی تو آپ دیکھیں رسول اکرم نے کوئی بلیک لباس پہنا تھا یا کوئی پورے مدینے کے معاشرے میں کسی نے بلیک لباس پہنا تھا؟ یہ آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر آپ کو کتنا قلق ہوا تھا، آپ کے دل کو تکلیف پہنچی تھی، آپ کی آنکھ سے آنسو بھی آ گئے تھے، لیکن آپ نے کوئی بلیک لباس نہیں پہنا، کوئی ماتم نہیں کیا۔ یہ جو ماتم ہے یہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ یعنی اور یہ باتیں کیسے کر سکتے ہیں کہ کاش ہم ہوتے اس وقت؟ کچھ اسپیشل جملہ کہا جاتا، یعنی ہم نے اصل دین کو کچھ سے کچھ بنا دیا، اور محرم کے تعلق سے لے کر تو اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے لے کر اتنی غلط فہمیاں جو ہم نے پھیلائی ہوئی ہیں اور دین کی شکل بگاڑ کر رکھ دی ہے۔ جب تک کہ صحیح دین ہم نہیں سیکھیں گے، صحیح علم ہم نہیں حاصل کریں گے، یہ جہالت اسی طرح باقی رہے گی۔ اور وہ جو ہوا تھا اس کو اس پر چھوڑ دیں، ہم اتنی کتابیں آج کل لکھی گئی اس کے اوپر کہ دفتر کے دفتر بھرے پڑے ہیں، لیکن سب غلط ہسٹری ہے اصل میں۔ ہر چیز کو اتنا یعنی ایگزیجریشن جو ہم کہتے ہیں کہ بڑھا چڑھا کر بتایا گیا، مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے، جبکہ وہ اتنا زیادہ بھی نہیں تھا، اور وہ آپس میں وہ لوگوں کے تعلقات بہت اچھے تھے، اور ہم نے آج دشمنی پیدا کر لی ہے، اور کب سے یہ جھگڑے چل رہے ہیں دو فرقوں کے، ہم کو ان کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ جب اگر اس طرح سے آپس میں ہی ہم لڑتے رہیں گے تو پھر دشمن تو ہم سے فائدہ اٹھا لیں گا، تو لہٰذا اسے ہمیں ختم کرنا ہے۔ اور جب بھی آپ حسن رضی اللہ عنہ کا نام لیں یا حسین رضی اللہ عنہ کا نام لیں تو حسین یا حسن رضی اللہ عنہ ہی کہیں یا عنہما کہیں، اس کے ہم سابقے اور لاحقے اس کے علاوہ کچھ نہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ اور اہل بیت سے محبت رسول اکرم کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اہل بیت یعنی ان کی رسپیکٹ کی جائے، ہم نہ کسی کو تعریف میں اتنا آگے بڑھا سکتے کہ نعوذ باللہ رسول اکرم سے زیادہ بڑھا دیں کسی کو، سارے کے سارے یعنی ہم سب جانتے کہ جو بھی آپ کے خاندان کے لوگ تھے، لیکن ان میں آپ چونکہ رسول تھے تو آپ ہی کی زیادہ عزت بھی ہے اور آپ ہی کا زیادہ مقام اور مرتبہ ہے، باقی سب جو لوگ آئیں گے وہ آپ کے بعد ہی آئیں گے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ہی کسی کی برائی ہم کر سکتے ہیں، نہ ہی ہمارے دل میں ہم کسی کے لیے برائی لا سکتے ہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ رسول اکرم کی خوشنودی حاصل کرنا ہو تو تم اہل بیت سے محبت کرو، تو لہٰذا ہمارے دل میں ان کے لیے ایک رسپیکٹ، عزت اور محبت ہونی چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق دے، جزاک اللہ خیر۔ کلاس ختم کرتی ہوں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔